رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سے تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. مجھ سے چند احباب نے اصرار کیا کہ کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مقدس آیات، جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ ہوا ہے جو کسی اور آیت مبارکہ کے اندر نہیں ہوا. علماء نے لکھا کہ ایک آیت کے اندر، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، 255 ہے، اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا صرف ایک آیت میں 17 دفعہ ذکر ہوا ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے، اور آیت نمبر 255 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے صفات اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان و عظمت، جو ایک بندے کو، ایک مومن کو اپنے رب کی معرفت اور پہچان کے حوالے سے جن باتوں کا ادراک ہونا، جن باتوں کا علم ہونا، جن باتوں کی معرفت ہونا لازم اور ضروری ہے، تو ان آیات میں سے یہ آیت سر فہرست آتی ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اس میں تمام مضامین کو جمع کیا گیا ہے. اس میں علم توحید کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کی معرفت اور اللہ کون ہے اس کی معلومات اور اس کا علم فراہم کیا گیا. اس میں اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کی قدرت، اس کی اختیارات کو ذکر کیا گیا، اور اس کی تمام صفات کا ذکر کیا گیا. اور پھر اس میں ایک مومن کے لیے اس علم کے ساتھ ساتھ علم کے ذریعے اپنی راہ کو علمی طور پر، معرفت کے طور پر اپنے رب سے متعلق کرنے کے حوالے کے ساتھ ساتھ اس کے جو اپنے ذاتی فضائل ہیں، جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ذکر ہوئے، جو بطور اوراد و وظائف کے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا باب ہے. ہم نے گزشتہ درس میں کوشش کی تھی کہ آیت الکرسی کے اس پہلے لفظ پر، جو اس جس طرح میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 255 ہے، یہ شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو، تو یہ جو پہلا اس کا کلمہ مفرد ہے اللہ، اس کی ہم نے کچھ وضاحت گزشتہ درس قرآن میں کرنے کی کوشش کی تھی، جو یقیناً اس ایک لفظ کی تشریح اتنی ہے کہ کئی دروس اس کے لیے ناکافی ہے. ایک لفظ اللہ کے اندر جو معرفت اور جو اس کی کمالات، جو اس کے فضائل، اور ایک مومن کے لیے جو قلبی رابطہ جو اپنے رب کے ساتھ استوار کرتا ہے، اس میں جو دقائق اور اسرار اور جو اس میں وہ خزانے موجود ہیں جس کو زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. میں آج کوشش کرتا ہوں کہ اس درس کو آگے کی طرف لے کے چلوں تاکہ اس کے فضائل کے حوالے سے علم توحید کے سلسلے میں بھی اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے چند احادیث ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے. میں نے جس طرح عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور قرآن کے تقریباً طویل آیتوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر صفات کے ساتھ، نام کے ساتھ، ضمیروں کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ 17 دفعہ ہوا ہے، جو قرآن کریم کی شاید کسی اور آیت کے اندر نہیں ہوا. میں آیت کی بات کر رہا ہوں، سورت کی نہیں، کیونکہ ایک سورت کے اندر کئی آیات ہوتی ہیں. قرآن کی طویل آیت ہے اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا، طویل آیات میں سے ایک آیت ہے اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان عظمت بیان کی گئی. پہلے سے ہی احادیث کی طرف چلتے ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کہلاتی ہے اس کے حوالے سے چند معلومات ہم حاصل کرتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے مشہور قاری قرآن اور ضبط قرآن میں بہت بڑا ملکہ رکھنے والے صحابی حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ اللہ، جن کا ایک بہت بڑا مقام ہے تلاوت قرآن کے حوالے سے اور ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے، اور یہ وہ ہے جن کی تلاوت کو حضرت جبریل خود سماعت کرتے تھے. خیر، ان کے اپنے بہت ذاتی فضائل ہیں. میں موضوع پر رہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبید بن کعب سے امتحاناً، یعنی جیسے استاد اپنے شاگرد سے امتحان میں سوال کرتا ہے، بتاؤ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، شوق کو بڑھانے کے لیے، تو حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے امتحان سوال کیا، امتحان لیتے ہوئے کہ کعب ذرا ایک بات بتاؤ کہ کتاب اللہ میں وہ کون سی آیت سب سے عظیم ہے جس کو آیات میں سے سب سے عظیم آیت کہا گیا. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں علم عطا فرما دیا. اب اس کی اپنی تشریح ہے کہ دیکھیے کتنا کمال ہے کہ آیت الکرسی کے اندر جو معرفت ہے اس کو جان لینا اور اس کا نام جو ایک عظیم آیت کے طور پر ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا علم دیا، اور فرمایا کہ جسے قرآن کا علم ملتا ہے وہ ان دقائق کو، ان حقائق کو، ان پوشیدہ رازوں کو سمجھ لیتا ہے. اب اس کے فضائل کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے، تاریخ کبیر کے اندر، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن مجید میں کی کون سی آیت سب سے عظیم آیت ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی یہی آیت، آیت نمبر 255 آیت الکرسی کو تلاوت کی اور فرمایا قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے عظیم آیات کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. امام بحقی نے شعب الایمان کے اندر اس کی فضیلت کو ذکر کیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اب اس کو ذرا توجہ سے سماعت کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. اور آیت آگے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی صدیق یا شہید ہی کرتا ہے. یہ تو آپ نے فضائل سن لیے، لیکن اس میں ایک باریک سا نقطہ میرے ذہن میں آ گیا ہے تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، تو ذکر کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں کہ دیکھیں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد جو مومن پڑھتا ہے تو ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز کے درمیان اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ قرآن صرف تدبر کے لیے نہیں اترا، تلاوت کے لیے بھی. جو ہمارے پر ایک بات زبردست مسلط کر دی جاتی ہے کہ نہیں آپ تو قرآن خوانی خواہ مخواہ کر رہے ہیں، آپ کو خواہ مخواہ وہیں پہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو ترجمہ پڑھنا چاہیے، آپ کو غور کرنا چاہیے. میں نے کہا قرآن صرف اس کے لیے نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیے صرف اس کی تلاوت پر اس کے اجر کو ذکر کیا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ قرآن کریم تدبر کے لیے ہے، تفکر کے لیے ہے، غور و فکر کے لیے ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر تلاوت قرآن کو یکسر مسترد کر دینا، قرآن خوانی کو یکسر مسترد کر دینا، کسی ایک شخص کا بار بار ایک سورت کا ورد کرنا جیسے سورہ مزمل شریف ہے یا سورہ ملک شریف ہے سورہ یاسین شریف ہے یا جناب اس کو بطور وظائف کے پڑھنا یہ کہنا کہ نہیں قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ اس کو وظیفے کے طور پر پڑھا جائے تو میں نے کہا تو حدیثوں کا انکار قرآن کا انکار آپ جو بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ قرآن صرف تدبر کے لیے نہیں اترا ہے قرآن صرف تفکر کے لیے نہیں اترا ہے اور صرف قرآن صرف جو ہے وہ غور و فکر کے لیے نہیں اترا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی بذات خود ایک بڑی عظمت کی بات ہے اس کو پڑھ لینا یعنی اس کے متن کو قرآن کے متن کو براہ راست پڑھ لینا یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی عظمت ہے اور یہ بہت بڑا کمال ہے اس طرح کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فرض نماز سے لے کر دوسرے فرض نماز کے درمیان اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور کہ جو فرض نماز کے بعد تلاوت قرآن میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کر لیتا ہے اب تھوڑا سا آگے چلیے ایک اور حدیث مبارکہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر سنن الکبریٰ امام نسائی کی کئی کتابیں نسا ایک علاقے کا نام ہے ماوراء النہر میں وہاں کے رہنے والے محدث ہیں سیاہ میں ان کی کتاب ہے جس کو ہم سنن نسائی کہتے ہیں اس کا اصل نام ہے مجتبیٰ المجتبیٰ تو یہ المجتبیٰ جو ہے یہ اس کتاب کا نام ہے جس طرح بخاری کا نام بخاری تو نہیں ہے اس کا تو ایک طویل نام ہے تو اس طرح جس کو ہم سنن نسائی کہتے ہیں سیاست میں جو چھٹے نمبر پر آتی ہے اس کا اصل نام ہے المجتبیٰ اسی طرح امام بخاری امام نسائی کی کتاب ہے جو یہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس سے حوالہ وہ سنن الکبریٰ یہ ایک الگ حدیث کی کتاب ہے ایک المجتبیٰ حدیث کی کتاب الگ رکھی ہے ایک آپ نے کتاب سنن الکبریٰ یہ الگ رکھی ہے اس طرح اور کتابیں بھی حدیث کی آپ نے تحریر کی ہے لیکن اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ سیاستہ والی المجتبیٰ سنن نسائی جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ سنن الکبریٰ ہے سنن الکبریٰ کے اندر حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے اور اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز منع نہیں کر سکتی یعنی ہر فرض نماز کے بعد اوپر جو حدیث مبارکہ گزری اس میں یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اس کی حفاظت ہوتی ہے یہ دنیاوی نفع ہے اور اخروی نفع آیت الکرسی کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو جنت میں داخلے سے صرف اس کو موت اس کے لیے مانے ہیں باقی اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں موت آ گئی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا یہ سورہ مبارکہ اس آیت مبارکہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بڑا اچھا ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر ملتا ہے فضائل قرآن کے اندر کہ سورہ آیت الکرسی کا کتنا بڑا مقام ہے اور میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے سورہ بقرہ کے اندر یہ ایک آیت ہے جو آیت نمبر 255 ہے تو یہ دو حدیث آپ نے سن لی اور اس میں یہ نقطہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن صرف تدبر کے لیے نہیں اترا تفکر کے لیے نہیں اترا تلاوت کے لیے اترا جو طرح یہ میں نے پھر اس بات کو میں کہتے ہوئے اس الزام کو میں مسترد کرتا ہوں اس درس کے اندر کہ نہیں آپ کیا آیتوں کو رٹتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں آگے کیوں نہیں چلتے آپ اس میں غور کیوں نہیں کرتے اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے میں نے کہا وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن کھول کی تلاوت کرنا اس کے ہر ہر حرف کے اوپر اللہ نے دس دس نیکیاں لکھی تو یہ خاص اپنے لیے بس ایک اپنی فرقے کی علامت بنا لیتے پھر اسی کو ٹھونستے رہتے کہ نہیں آپ نے تو قرآن کو صرف تلاوت کے لیے رکھا اسے قرآن خانیاں کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ ہم کر رہے ہیں حضور کا حکم دے رہے ہیں اس کا چاہے آیت الکرسی پڑھو تو تمہاری حفاظت ہوگی یہ بطور وظیفہ تو قرآن بطور تدبر کے بھی ہے وظیفہ کے بھی ہے ظاہری شفا کے لیے بھی روحانی شفا کے لیے بھی دنیا کی خیر کے لیے بھی آخرت کی خیر کے لیے اس کو ایک چیز میں تو محدود نہیں کیا جا سکتا حضرت امام بخاری نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ایک باقاعدہ پریکٹیکل طور پر ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ زکات کا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیا اور کہا کہ دیکھو رات کو کوئی چور اس کو چوری کر کے نہ لے جائے تو تم اس کے اوپر پہرہ دو اور کوئی چور اس سے چوری نہ کرے تو آپ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب میں بیٹھ گیا لیکن میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک آدمی کچھ مال کو اٹھا کر جا رہا ہے تو میں نے پیچھے سے آواز دی کہ مال کو رکھ دے اور ابھی میں تجھے پکڑ کر حضور کے پاس لے جاتا تو وہیں سے چیخنے لگا کہ نہیں میں بڑا عیال والا ہوں میرے بہت بچے ہیں اور میں غریب اور فقیر ہوں تو کہتے ہیں مجھے ترس آیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلا مال اس نے رکھ دیا اور چلا گیا کہتے جیسے میں صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار نے واقعہ سننے سے پہلے بتایا رات کو وہ آدمی کا کیا ہوا جو تیرے پاس آیا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ کہنے کہ حضور وہ آیا وہ مال اٹھا کے لے جا رہا تھا, جب میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میرے بہت سارے بچے ہیں, میں عائلدار ہوں اور میں غریب بھی ہوں مسکین ہوں, مجھے ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا آج وہ پھر آیا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب میں رات کو پھر بیٹھا تھا اور حضور نے کہہ دیا وہ آئے گا تو میں انتظار کر رہا تھا, ٹھیک رات اس پہر میں دوبارہ آیا اور اس نے پھر سامان اٹھایا اور جانے لگا تو پھر میں نے اس پر آواز کی کہ تو پھر چوری کر رہا ہے. اور حضور نے یہ شاہ فرمایا تھا کہ جس سے جو ابو ہریرہ نے یہ کہا نا کہ اب میں نہیں آؤں گا مجھے چھوڑ دے, فرمایا وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا اور پھر تو دیکھنا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے کہہ دیا وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا تو میں انتظار میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں کہ جناب رات کا وقت جب وہی پہر تاری تھی, اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک جو اللہ نے عطا فرمایا اور صحابی کا یقین دیکھیں, تو کہتے ہیں کہ بالکل اس وقت وہ دوبارہ آیا اور جب اس نے سامان اٹھایا اور لے جانے لگا تو کہتے ہیں میں نے پھر اس پر آواز لگائی کہ تو یہ کیا کر رہا ہے, تو پھر اس نے چیخ کر کہا کہ مجھے معاف کر دو اور میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے بہت بچے ہیں اور میں بھوکا ہوں مجھے معاف کر دو آپ. تو کہا کہ مجھے پھر ترس آ گیا میں اس کو چھوڑ دوں. پھر میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار نے مسکرا کر پوچھا کہ پھر آیا تھا؟ کہا حضور آیا تھا. کہا آج پھر آیا تھا اور وہ کوئی عیالدار کوئی ایسا نہیں ہے, وہ جھوٹا جھوٹ بولتا ہے. کہتے کہ تیسری رات جب وہ پھر آیا جب اس نے سامان اٹھانے کی کوشش کی تو میں نے پھر دور سے آواز لگائی کہ تو پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا, تو پھر اس نے دوبارہ وہ کلمات امام بخاری فرماتے ہیں کہ ریپیٹ کیا کہ جناب میں غریب ہوں کثیر العیال ہوں اور میرے بچے غریب ہیں بھوکے ہیں تو میں ان کے لیے لے جا رہا ہوں. فرمایا نہیں کہ تو یہ بار بار آتا یہ حرکت کرتا ہے. تو کہا دیکھو مجھ پر ترس کھاؤ اور مجھے آپ چھوڑ دو اور میں مجھے چھوڑ دو, میں تم کو چند کلمات ایسے بتاتا ہوں. اس بندے نے یہ کہا میں چند کلمات تمہیں ایسے بتاتا ہوں جس سے تمہیں بہت نفع پہنچے گا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں خاموش رہا. میں نے پوچھا وہ کلمات کون سے؟ تو اس نے کہا جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھنا. اس بندے نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے کہ جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھنا تو صبح تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے پاس صبح تک شیطان نہیں آئے گا. کہتے ہیں صبح جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اٹھ کر گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا تھا تو جھوٹا بات لیکن سچی کر گیا اور فرمایا وہ شیطان تھا. تو یہاں سے خیر موضوع سے ہم ذرا آگے چلے جائیں گے. یہاں سے محدثین نے یہ بحث بھی نکالی ہے کہ جو اسماء الرجال کے اندر امام سیوطی نے تدریب الراوی میں بھی اس پر بحث کیا ہے کہ جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے اور سب سے بڑا جھوٹا جو ہے وہ شیطان. لیکن اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو اس بات کا ذکر کیا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, اگر تم وہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی کو اگر تم پڑھ لو تو رات سے لے کر صبح تک تمہاری حفاظت ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا. تو یہ اس آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 255 جو ہے یہ اس کے یہ ذاتی فضائل ہے. اور یہ جو شروع ہو رہا ہے یہ سورۃ المبارکہ جو شروع ہوتی ہے دیگر اور بحثوں میں سے انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے. تو یہ یہ سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ جو شروع ہوتی ہے اس کا پہلا لفظ اللہ, اللہ لا الہ الا ہو. اب اس کے بڑے برکات ہیں اور بڑے فضائل ہیں. محدثین اور علماء نے اس بات کو ذکر کیا اپنی جگہ پر. میں پہلے لفظ اللہ کی تشریح کر دیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے علم کلام کی کتاب شرح عقائد کے اندر بڑی مبارک تاریخ علامہ طوسی رحمہ اللہ نے اس بات کو لیا کہ کون ہے اللہ؟ فرما ہوا لمحدث العالم, فرما اللہ وہ ہے جس نے اس عالم کو پیدا کیا. اور فرمایا اللہ کون؟ تو فرمایا الذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء اصلا. فرما اللہ وہ ہے جس کا وجود واجب ہے, وہ خود سے ہے بغیر کسی کے بنائے. ولا يحتاج الى شيء اصلا, اور وہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہے. جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, سب اس کے وجود سے ہے اور وہ بغیر کسی وجود کے ہے یعنی کسی کے بنائے سے ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کا ایک مقدمہ اکبر کے دور میں تیار کیا تھا کہ جس وقت اکبر کے عقائد اور نظریات کو خراب کر رہا تھا اور اس نے زرخرید قسم کے ملا جو ہلکی ہلکی کمزور کمزور ڈھیلی ڈھیلی باتیں کرتے تھے اس کو اپنے دربار میں بٹھا لیا تھا اور کہتا تھا بس سب کو لے کر چلو سب کو لے کر چلو, جو ہوا ٹھیک ہے اب سب کو ہندوؤں کو بھی لے کر چلو سکھوں کو بھی لے کر. تو اس قسم کے انہوں نے ڈھیلے ڈھیلے مولوی اپنے پاس کئی جمع کیے تھے. لیکن اس وقت دو مرد حق کھڑے ہوئے جنہوں نے اسلام کی آبرو کو بچایا, ایک تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اور ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ. یہ دونوں بیک وقت ایک ہی دور کے ایک ہی پیر حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے اندر، اور ہم اثر ہیں اور پیر بھائی ہیں، دور بھی ایک ہی ہے، زمانہ بھی ایک ہی ہے، ملاقاتیں بھی ایک ہی ہیں. تو شیخ محقق شاہ عبدالحق مودودی سدیلوی رحمہ اللہ نے اس وقت آپ کے ترامزہ نے اور آپ کے شاگردوں نے کہا کہ یہ اکبر نے جو اتنی خرافات اور اپنے ان ملاؤں کے ذریعے اس نے جو اسلامی نظریات کو پراگندہ کرنے کے لیے اتنا جو کام کر دیا ہے، تو آپ کو ایسی مضبوط کتاب لکھیں جو آج سے یعنی دسویں صدی ہجری میں، تو یہ ہزار سال سے جو اہل مسلمانوں کے جو مضبوط مربوط اور درست عقیدے لکھے ہوئے آئے ہیں اس کو ایک جگہ آپ جمع کر دیں. تو اس وقت حضرت شیخ عبدالحق مودودی سدیلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی مبارک کتاب تکمیل الایمان فارسی زبان میں تحریر فرمائی تھی، اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے. آپ نے لفظ اللہ کی جو معنی بیان کیا ہے اور اہل سنت کا جو ہے وہ مجموعہ علیہ اور مسلم نظریہ ہے، آپ فرماتے ہیں شیخ محقق کہ اللہ فرما اس کا وجود واجب ہے، وہ بذات خود قائم ہے، اسے کسی ذات کی محتاجی نہیں، کیونکہ غیر کا محتاج تو خدا ہونے کے لائق ہی نہیں. خدا کا معنی ہی خود موجود ہونے والا. یہاں پر ایک بات چلی کہ اللہ رب العالمین کو خدا کہہ سکتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، میاں تو نہیں کہہ سکتے، اللہ میاں اللہ میاں فرماتے ہیں. تو میں نے کہا اتنی تبلیغ کے بعد بھی آپ کو اللہ کو ذکر کرنا نہیں آتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لفظ میاں خدا کے لیے نہیں کہا جا سکتا، لفظ میاں، لیکن خدا کا لفظ فارسی کے اندر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو، آگے بات چلے گی انشاءاللہ لفظ اللہ کی تشریح میں ہم ذکر کریں گے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو جب بندہ یاد کرے تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو فرما اس کا طریقہ یہ کہ ان ناموں کے ساتھ یاد کرے جو اللہ نے خود اپنے لیے قرآن میں ذکر فرمایا، ایک، یا پھر احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، دو، یا پھر امت کا اس بات پر اجماع اور لغت میں اس چیز کو اللہ کے لیے خاص کر لیا ہو جیسے خدا، یعنی عربی تو نہیں ہے، قرآن میں تو یہ لفظ نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن ائمہ لغت کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن میاں کا لفظ جو خرافات پر ہے کئی اس کے غلط معنی بھی نکلتے ہیں، اس پر کوئی اجماع نہیں ہے. تو اسی کو حضرت شیخ محقق نے خود قبول کیا اور فرماتے ہیں کہ خدا، اس پر سرکار مفتی اعظم ہند کا پورا ایک رسالہ بڑا مبارک فتوا ہے، فتح مصطفیہ میں دیکھا جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں خدا کا معنی ہی خود موجود ہونے والا، یہ شیخ محقق آج سے 500 سال پہلے کی گفتگو فرما رہے ہیں. فرمایا کہ خدا کا معنی ہی خود موجود ہونے والا اور خود آئندہ ہے. یہ ضروری ہے کہ تمام موجودات کا سلسلہ اسی ایک ذات پر منتہا ہو جو خود موجود ہو خدا، ورنہ یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا اور یہ بات نامعقول ہے. تو یہ لفظ اللہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق نے ذکر کی، اور ایک جگہ پر آپ نے لفظ اللہ کا حقیقی معنی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جب کہا جائے تو اس کا کیا ہے، اس کی ترکیب بھی آگے ہم ذکر کریں گے. تو فرمایا واللہ علم للذات الواجب الوجود، فرما لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ رب العالمین، لفظ اللہ ذات واجب واجب الوجود کا علم ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے. اور فرما المستجمع لجميع صفات کمالیت المستحق لجميع المحامد، فرمایا کہ لفظ اللہ ذات واجب الوجود کا علم ہے اور وہ ذات جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، تمام تعریف کی مستحق ہے، اس کو اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ اللہ کی تعریف علماء نے کی ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کے اسم ذات، باقی جتنے نام ہیں وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها، کہ اللہ کے سارے ہی نام بڑے بھلے ہیں اور بڑے اچھے اور حسین ہیں، کسی بھی ناموں سے آپ اللہ کو پکارو، لیکن علماء نے ذکر کیا جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ کسی ایک صفت کی طرف، ایک رنگ کی طرف، ایک کیفیت کی طرف ہے. ستاریت، عیبوں کو چھپانے والا، غفار، گناہوں کو معاف فرمانے والا، قہار، عذاب دینے والا، الملک، اس کی سلطنت. تو ہر صفت جو ہے وہ ایک 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 خوبیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اللہ جب بولتے ہیں تو اس میں یہ تمام کمالات جمع ہوتے ہیں. اس لیے حضرات صوفیہ کرام نے صفاتی ناموں کی تکرار کی بجائے اپنے حلقہ درس کے اندر اللہ 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 اس کی ضربے اور اس کے ورد کو سب سے زیادہ ترجیح دیا ہے، اس لیے کہ اس میں ذات ہے، اور اس میں ذات کو سارے رنگ، سارے کمال، سارے متفرق جو ذکر ہے وہ لفظ اللہ کو ذکر کر کے سب ادا ہو جائے، لفظ اللہ 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 کہہ کر. یہاں پر میں گفتگو ختم کرتے ہوئے اس بات کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بات کی، لیکن بعض لوگوں نے، میں نے بعض لیکچر دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا تو اس میں حضرات صوفیہ پر بیجا اپنی طرف سے مفروضہ بنا کر تنقید کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا یہ لفظ اللہ اللہ ذکر تو کہیں ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے پوری اس پر العبودیت کے نام سے، اور اس میں یہ الزام تراشی کی ہے کہ لفظ اللہ اللہ کہہ کر بات کرنا، ذکر کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ یہ لفظ اللہ اس میں مفرد کے ساتھ، یعنی تنہا اللہ اللہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اور جب بھی اللہ کو یاد کریں تو جملہ تام کے ساتھ یاد کریں، جملے کے ساتھ یاد کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے سبحان اللہ، یہ ان کا الزام ہے۔ ہمارا جواب اس پر ہے کہ سبحان اللہ خود جملہ نہیں ہے۔ آپ نے جو یہ کہا نا کہ سبحان اللہ کو یاد کریں تو جملہ تام کے ساتھ یاد کریں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سبحان اللہ خود جملہ نہیں، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ جملہ نہیں ہوتا، کیونکہ جملہ مسند مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس لیے قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر قرآن کی تشریح کرتے ہوئے سبحانک لا علم لنا، اس کی تشریح کرتے ہوئے ذکر فرمایا، حضرت قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں سبحان مصدر، سبحان یہ عربی گرامر کے ایک نقطہ سنیے پھر آگے ہم چلتے ہیں، فرمایا سبحان یہ مصدر ہے، یستعمل الا مضافا منصوبا باضمار الفعل، یہ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سبحان یہ مصدر ہے اور اسم ہے، جب اس کو ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک فعل پوشیدہ ہوتا ہے، سبحتو یا اسبحو، یہ تو لہذا جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو یہ سبحان اللہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ خود جملہ نہیں، یہ مضاف مضاف الیہ عربی گرامر کے اعتبار سے، تو اس سے پہلے فعل پوشیدہ مانا جاتا، سبحتو میں نے ثنا بیان کی، میں نے پاکی بیان کی اس اللہ کی جو پاک، تو یہ سبحتو جو ہے یہ فعل مضمر ہے اس سے پہلے جو مسند الیہ بن کے جملہ بنتا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ اللہ جب بندہ کہتا ہے تو اس سے پہلے حرف منادا پوشیدہ ہے، یا اللہ یعنی ادعو، یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ 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 تو یہ بھی جملہ ہے۔ کس طرح جملہ ہے؟ اس سے پہلے فعل مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ ادعو بمانا یا، یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے نا وظیفے کے اندر اللہ تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا یا اللہ یا اللہ، اور یا حرف ندا جو ہے اور اس کا یہ اللہ جو منادا ہے اس کے اندر فعل ایک مستر ہے، مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ ادعو ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں۔ تو لفظ اللہ اللہ جو ہے یہ خود ایک مستقل جملہ ہے اور یہ بدعات نہیں، بالکل جائز ہے، اور میں بڑا حیران ہوں کہ یہ لفظ بدعات کیسے ہو سکتا ہے، قرآن نے خود کہا فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، تو اللہ تو خود اپنے نام کو ذکر کرے گا، فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اسی طرح میں نے جامع ترمذی شریف کی حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اللہ، یہ جامع ترمذی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک بندہ بھی اللہ 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 کرنے والا۔ تو دیکھیے اس کو بطور وظیفے کے حضور نے خود بیان کیا، لہذا لفظ اللہ کو خود ذکر کرنا یہ انتہائی کمالات کی دلیل ہے، لفظ اللہ کو ذکر کرنا یہ اپنے خود فضائل کی دلیل ہے۔ اور آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی عظیم آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے جو کسی اور آیات کے اندر نہیں آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس ایک آیت میں صرف، یعنی آیت نمبر 255 کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام صفاتی، اللہ رب العالمین کا نام ذاتی یا ضمیر کی طرف اشارہ 17 دفعہ ہوا، یعنی ایک آیت کے اندر 17 دفعہ یہ ذکر ہوا ہے، اور یہ اتنی مبارک آیت ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا کہ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا اس بندے کو اپنی حفاظت کے اندر اور اپنے کرم کے دائرے کے اندر اللہ رب العالمین اس کو لے لیتا ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے، جس وقت موت آئے گی اسی وقت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آج کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں اس میں سے پہلا اس کا جو ذکر ہے صفاتی نام اس میں ذات لفظ اللہ اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں حضرات صوفیہ نے اس کے بڑے علمی نکات کو ذکر کیا ہے، لفظ اللہ کے معنی کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے، اور آج کے درس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ قرآن صرف غور کے لیے نہیں اترا، قرآن تلاوت کے لیے بھی اترا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ آپ قرآن خوانیاں کیوں کرتے ہیں، آپ اس میں غور کیوں نہیں کرتے، تو میں نے کہا غور اپنی جگہ پر ہے، تلاوت اپنی جگہ پر ہے، حضور نے اس کی تلاوت پر یہ بشارت عطا فرمائی ہے، غور پر نہیں عطا فرمائی، غور بھی کیا جائے گا لیکن غور کی بات کو لے کر کہ تدبر کریں آپ، غور فکر کریں آپ، آپ ایسی 10-20 ساتھ میں بیٹھ کے سپارے لے کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا حکم قرآن نے دیا ہے، حدیث نے دیا ہے، قرآن صرف غور و فکر کے لیے نہیں، اس کی تلاوت بھی شفا ہے، اس کی تلاوت بھی برکات ہے، ایک ایک حرف اس کا پڑھنا کئی کئی نیکیوں کو لازم کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا ہمیں مستحق کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں حمایت الکرسی کے دیگر نکات لفظ اللہ کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین جب تک سانس میں سانس ہے اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی کا ذکر جو ہے دلوں کو قرار دیتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سانسوں میں اور غور و فکر کے ساتھ, اپنی زبان کے ساتھ اور دل کی کیفیات کے ساتھ اس کی ذات مبارکہ کو اور لفظ اللہ کی تکرار کو اور شکر گزاری کے لیے اس کے احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.